الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اے ایمان والو ایسے بن جاؤ کہ اللہ کے کام کی پابندی کے لیے ہر وقت تیار رہو اور انصاف کی گواہی دینے والے ہو اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ نہ تم نہ انصافی کرو انصاف سے کام لو یہی طریقہ تقویٰ سے قریب تر ہے اور اللہ سے ڈرتے رہو اللہ یقین تمہارے کام تمام کاموں سے پوری طرح باخبر ہے۔ تو یہ سورۃ المائدہ کی آیات ہیں، آٹھویں آیت ہیں۔ ان آیات کے اندر جس کا سیکوینس پچھلی بار سے چل رہا ہے، ہماری ڈیلی لائف کے بہت سارے ایشوز کے متعلق بات ہو رہی ہے اور یہی قرآن کی خاص بات ہے کہ وہ انسان سے خطاب کرتا ہے، مخاطب ہوتا ہے، اس کی ڈیلی لائف کے ایشوز جو جس سے وہ گزر رہا ہے اس پہ ڈریس کرتا ہے۔ اب گیپ یہاں پہ پیدا ہوا ہوا ہے کہ انسان اپنی زندگی کو اور اپنی زندگی کے مسائل کو خود حل کرنے کی ایفرٹ کر رہا ہے عقل پہ اور قرآن سے رہنمائی نہیں لے رہا، یعنی اس کا رواج بالکل ہی ختم ہو چکا ہے۔ اپنے گھروں میں دیکھ لیں، باہر کیا دیکھنا، گھروں میں دیکھ لیں، کزن کی فیملیز، اپنی رشتہ داروں کی فیملیز، اپنے گھر کے اندر دیکھ لیں، چلے اپنے گھر کے اندر تو اپنا اختیار ہے تو اپنے آپ کو بلیم کر سکتا ہے، لیکن معاشرے پہ ایک نظر ڈالنی ہو تو اپنے خاندان کی طرف ایک نظر ڈال لیں، کیونکہ دوسروں پہ کئی بار نظر ڈالتا ہے تو یہ کہہ دیتا ہے کہ بے دینی پھیل گئی، لیکن اپنے گھر میں جب دیکھتا ہے، اپنے خاندان میں، تو انسان کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ اللہ کو ماننے والے، قرآن کو ماننے والے کئی لوگ ان میں ہوتے ہیں اور محبت کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن اس طرح سے قرآن سے رشتہ یہ بالکل ہی ختم ہو گیا۔ کوئی کسی زندگی کے مرحلے پہ یہ نہیں معلومات دیتا قرآن میں کیا ہے، زندگی کا اس کو ساتھی نہیں بناتا، روز مرہ کے میں یعنی اس کی ریپیٹیشن دیکھتے رہنا، کیونکہ آج بھی انشاءاللہ جو آیات آئیں گی تو لگے گا جیسے آج اتر رہی ہیں اور ہماری ڈیلی لائف کے ایشوز پہ ڈریس کر رہی ہیں، اور جب اسے رشتہ اور ناطا کرتا ہے تو انہیں ایشوز کو ساری عمر انسان لے کے بیٹھا رہتا ہے غم میں کہ یہ ایشو ہے، یہ ایشو ہے قومی انڈیویجل، اور یہ نہیں پتا ہوتا ساری عمر کی قرآن میں یہ آیت بھی موجود ہے کسی ایشو کو ایڈریس کرتا ہے۔ تو اس گیپ کو سماؤ کم کرنا ہے، اب یہ ہم نہیں سوچنا اپنے گھر سے شروع کریں کیسے کم کریں، تو ایک تو یہ ہے کہ گھر والوں کو انوالو کریں، عورتوں کو بھی بالکل چھوڑ دیا کہ وہ کھانا بنائے اور اس چیز تک محدود کر دیا، حالانکہ وہ تو ایک بالکل معمولی سا پارٹ، بلکہ اگر دیکھا جائے تو وہ ان کی ذمہ نہیں ہے، جس طرح کئی بار اس کا تذکرہ ہوتا ہے کھانا بنانا، کپڑے اس کے کرنا، یہ تو کوئی اور ملازم بھی رکھ سکتا ہے انسان، وہ کر دے، ان کو فارغ کرے کہ بچوں کی تربیت کے لیے، اور وہ تب بھی کریں گے جب انہیں کچھ پتا ہو، تو انہیں وقت نکالنے کا موقع دے کہ آپ قرآن پڑھیں، دیکھیں اس میں کیا ہے، اس سے کوئی اٹیچمنٹ ہو، بچوں کو اس کے بارے میں بتائیں، باہر سے بھی قاری صاحب عالم نہیں رینج ہو رہے یا نہیں کر سک رہے کہ وہ تعلیم دے بچوں کو، ماں تربیت کرے، ماں تعلیم دے، تو اس چیز کا رواج اپنے گھر سے شروع کرے اور پھر اپنے فیملی ممبر جہاں جہاں دوست احباب ہیں ان کی متوجہ کرے اس چیز، لیکن بس یہ اس طرح سے کبھی بات سنی سنائی، کوئی بیان سنا، کوئی عالم آ کے بات کر گئے اور ختم، یہ زندگی ہمارا رشتہ قرآن سے یہ رہ گیا کہ کوئی عالم بات کرتے ہیں اور سنی جاتی ہے، بس جب وہاں سے اٹھا جاتا ہے تو بس پھر ہماری اپنی زندگی ہوتی ہے، اس میں کوئی چینج نہیں آتا۔ تو یہ غور کرنے والی بات ہے۔ اب جو ان آیات میں مضمون چل رہا ہے وہ کیا ہے کہ مضمون چلا یہاں سے کھا پی کیا سکتے ہیں، یعنی کہ سورۃ المائدہ کا شروع میں اللہ تعالیٰ کا یہ جانور حلال ہے، یہ حرام ہے، اس کا اس طرح سے مردہ ہوا وہ حرام ہے، ذبح کیا وہ حلال ہے، تو خوراک کے متعلق پتہ چلا۔ اب میں جب کوئی زندگی میں خوراک کے متعلق کوئی ڈسیزن لوں گا تو اس میں یہ ڈسیزن شامل ہوگا کہ میں کیا کھا رہا ہوں. شیلف میں پڑی ہوئی ہر چیز نہیں اٹھاؤں گا کسی اسٹور پہ جا کے, بلکہ میں سوچوں گا اس کے انگریڈینٹ کیا ہیں. پہلی چیز, اور اس دور کے اندر تو خاص طور پہ اس دور میں تو یہ بھی نہیں رہا کہ اسلامی ملک ہے تو بس ٹھیک ہے, نہیں, کیونکہ امپورٹ ایکسپورٹ اتنی بڑھ چکی ہے کہ ہر چیز کے انگریڈینٹ پتا ہونا چاہیے کہ کیا ہے اس میں, کہ اینیمل فیٹ تو نہیں شامل, اینیمل جو جیلیٹن تو نہیں شامل اس کے اندر, جس کے اینیمل فیٹ ہو, اینیمل فیٹ میں کئی بار وہ پک کا فیٹ ہوتا ہے. تو میرے اندر یہ سوچ ہونی چاہیے کہ اس کے انگریڈینٹ پڑھو, تحقیق کرو کہ اس کے اندر کیا ہے, بچوں کو میں کیا کھلا رہا ہوں یا خود میں کیا کھا رہا ہوں. تو اسی طرح ذبیحے کا یہ ایشو ہے کہ ذبح یہ جانور جو کیا گیا وہ کس طرح کیا گیا جو میں گھر لے کے آ رہا ہوں بازار سے, تو ان چیزوں کو ایڈریس کرنا, یہی اللہ تعالیٰ نے کہا. اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ پہلی چیز ہے اس سے جسم پل رہا ہے, اور دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عورتوں کا جب ڈسیزن کرو, شادی کا ڈسیزن کرو, تو وہ تم نے کیسے ڈسیزن کرنا ہے کہ اس میں ان کی پاک دامنی دیکھو, نیکی دیکھو. اب یہ بھی ڈسیزن ہوتے ہیں, اپنے لیے بھی زندگی ہم کرتے ہیں, بچوں کے لیے بھی کریں گے. چلو اپنے بھی کہہ سکتا ہے کوئی کہ میرا ڈسیزن نہیں تھا, میرے پیرنٹس کا ڈسیزن تھا, انہوں نے سلیکشن کی اور میری پوچھتا نہیں سنی گئی, میں پریشر کے اندر تھا, سوشل پریشر کے اندر. لیکن اب بچوں کے ڈسیزن ہم نے کرنے, اور ہمیں پتا ہونا چاہیے ڈسیزن کیسے لیے جاتے ہیں. شادی کا معمولی ڈسیزن نہیں ہوتا, اتنا بڑا ڈسیزن, اور وہ بالکل رسم و رواج کے تحت ہو جائے کہ بس ذات پات دیکھی جائے اور کچھ دیکھا ہی نہ جائے کہ کس سے شادی ہو رہی ہے, وہ کیا رزلٹ آ کیا لائے گی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے پوری گائیڈنس دی. دیکھیں ہماری زندگی کے دو اہم موضوع, کہ کھانا کیا ہے, نکاح کیا کرنا, ایک ایڈریس ہوا ہے. وہ کوئی آیات نہیں کہ پڑھ کے انسان تجمہ کر کے آگے چلا جائے, نہیں, دیکھے میں اپلائی کیا کر رہا ہوں. پھر اگلی چیز اللہ تعالیٰ نے کہی کہ اب یہ دونوں تمہاری جو بشری تقاضے تھے ان سے تمہارے اندر تمہارا جسم ناپاک ہوتا ہے. خوراک جب فضلہ بن کے نکلتی ہے اس سے جسم میں ناپاکی آتی ہے, جب نکاح کا تعلق ہوتا ہے اس سے ناپاکی ہوتی ہے. پاکی کیسے حاصل کرنی ہے؟ جب اللہ کے دربار میں آؤ گے نماز کے لیے تو اسے کیسے پاک ہونا ہے؟ اس سے تمہاری روح پاک ہوگی, جسم پاک. نکاح سے انسان کے بہت سارے اور ایشوز, جیسے سوچ پاک ہو جاتی ہے, انسان کے اندر شرم و حیا بڑھ جاتی ہے. تو وہ پاکی حاصل ہوئی, اور اب روح کی پاکی ہوئی نماز سے. تو ان علائشوں سے پاک ہو کے اللہ کے حضور آؤ, وہ کیسے ہو کے وضو کرو یا غسل کرو, اس کا اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتایا. یہ ڈیلی لائف کا پتہ ایک ایشو ہے کہ روز انسان کو وضو کرنا ہے, روز کئی بار غسل بھی کرنا ہوتا ہے. تو اب یہ پتہ ہونا چاہیے, اب مجھے پتا ہے کہ نہیں پہلی چیز, میرے بچوں کو پتا ہے کہ نہیں, وہ جوان ہو گئے, انہیں غسل کرنے کا طریقہ بتایا, ان کو وضو کرنے کا طریقہ بتایا کہ کیسے یہ کرنا ہے. اب یہ ایسی چیز تو نہیں کبھی کبھی پیش آتی ہو, اکثر پیش آ جاتی. تو شادی سے پہلے تو کم از کم انہیں پورے انہیں شادی زندگی گزارنی ہے, کیسے گزارنی ہے اس کا طریقہ بتایا جائے کہ آگے کیا ایشوز آئیں گے زندگی میں, کیسے ان کو ڈیل کرنا ہے, کیسے ان کو ریئیکٹ کرنا ہے. تو یہ سارے ایشوز ایڈریس ہو رہے ہیں. صرف ان کو ہائی لائٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ ایسے نہ کبھی فیل ہو کہ قرآن کا یہ تو ایک برکت کے لیے ایک روٹین ہے. یہی ہماری زندگی کو ایڈریس کر رہی ہیں باتیں, اور اسی کی وجہ سے سارے پریشان ہیں. نکاح کے یا بیوی کے جھگڑے پریشان ہیں, بچوں کے شادی ہوتی ہے ان کے جھگڑوں سے پریشان ہو جاتا ہے انسان. اور پھر ایک اور چیز جو یہاں پہ تذکرہ ہے کہ یہ بھی ہو گیا. اب اگلی چیز جو ہے سائت مبارکہ کے اندر تذکرہ ہے وہ یہ کہ یہ تھیں تین پارٹیاں, جسم کی, سوچ کی اور روح کی. ابھی بھی بات مکمل نہیں, بات مکمل یہاں پہ ہوتی ہے جب اللہ تعالی نے کہا ہے کہ عدل کرو. اب یہ جو ہوتے ہیں نا کردار ایسا بن جانا, یہ ڈیپینڈنٹ ہے ان تین چیزوں پہ بھی. کیونکہ انسان خوراک صحیح نہ کھائے, حرام کھا رہا ہو, یا سوچ گندی ہو, یا روحانی طور پہ پاک نہ ہو, اللہ سے تعلق نہ ہو, تو یہ آیت پہ عمل کرنا ناممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عید الرب التقوی عدل کر. اور ڈیمانڈ کیا ہے کہ انصاف کی گواہی دینے والے ہو, اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات کا وعدہ نہ کرے کہ انصاف کرو. یہ ہے ڈیمانڈ, یہ نہیں کہ عدل کرو اور اپنا ایک معیار میں عدل کرتا تو ہوں, بیوی سے بھی عدل کرتا ہوں, بچوں سے بھی عدل کرتا ہوں. نہیں, ڈیمانڈ یہ ہے جو اسٹینڈرڈ سیٹ کیا اللہ تعالیٰ نے کہ جب دشمن ہو کوئی اس کے ساتھ عدل کرو, یہ میری ڈیمانڈ ہے. وہاں پہ انسان کا پتہ چلتا ہے, جج ہوتا ہے یہ ایکچولی کیا ہے, یعنی کہ صرف باتیں ہی ہیں یا صرف سپرفیشلی زبان سے اس کی صرف دعوے ہیں, یہ اندر بھی کچھ ہے. وہ کب جب کسی سے دشمنی ہو جائے, جانی دشمن, مالی دشمن, کوئی انسان کا دشمن ہو کسی حساب سے بھی, میاں بیوی کی نہیں مان رہی, یہ قسم کی دشمنی ہے دل کے اندر کہ आपस में नहीं चल रही, लेकिन फिर भी बीवी के साथ शत्रु करना, गो के पसंद नहीं है, गो के वो बुरा करती है, गो के वो जैसी भी है, बीवी शौहर से अदल करे, उसके हकूक दे, गो के शौहर कैसा भी है, बच्चों के साथ मामला, रिश्तेदारों के साथ मामला, ये सारी चीजें उसके अंदर हैं कि वो जैसे भी हैं मैंने अदल पे रहना, मैंने अल्लाह की जो हुक्म है उसके मुताबिक उनके साथ मामला करना। ये अगर है तो असल में दीन अंदर है, अगर ये नहीं है तो फिर तो दीन की एसेंस नहीं है इंसान के अंदर, दीन का जो एक्चुअल मकसद है वो नहीं इंसान के अंदर भी आया, अभी बहुत कमी है। अब यही चीज अगर देखी जाए, अब बात वही एसेस करते रहना अपने आप को और दूसरों को, सिर्फ इसलिए कि मैं ताकि उनसे बात पहुंचाऊं, तसल्ली है ना बैठ जाऊंगी, मुझे पता है मैं तो करता हूं, मैं तो कुरान ही पढ़ता हूं, मैं तो हर चीज करूं, नहीं, दूसरों की फिक्र इस उम्मत के रूप में, इसलिए एक नजर हो हकारत देखने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए हो कि मेरे अंदर ये कभी ना तसल्ली आए कि नहीं बस मेरे घर के अंदर लीन हो, बाकी जो मर्जी करे, नहीं। इसलिए एक मुआशरे पे भी एक नजर इंसान की होनी चाहिए कि बात कहां जा रही है, क्योंकि मुआशरे की भी इफेक्ट मुझ पर आते हैं। घर से निकल के तो मुआशरे से डील कर रहा हूं, दुकान पर जाकर तो एक मुआशरे के फर्ज से डील करना है, मैंने किसी जब जॉब पे जाना है मुआशरे के फर्ज से डील करना है, तो अगर मुआशरा सही नहीं है तो इफेक्ट तो आएंगे मुझ पर भी, तो अब वो आ रहे हैं, पूरे मुआशरे के अंदर अदल नहीं है, पूरे मुआशरे के अंदर एक दूसरे को बर्दाश्त करने का मादा खत्म होता जा रहा है, तो परेशानी तो होनी चाहिए, अगर मैं नहीं सोचूंगा तो कौन सोचेगा। हर शख्स दूसरे पे को जिम्मेदार करार दे रहा है कि जो जिस शोबे में हो गया दूसरा जिम्मेदार, एक आम शख्स कहते हैं हुकूमत वाले जिम्मेदार है, हुकूमत अच्छी हो तो सब अच्छा हो, हुकूमत वाले कहते हैं हम तो करना चाहते नहीं, दूसरे लोग जिम्मेदार है, दूसरे लोग कहते हैं नहीं सब कुछ ठीक हो, अगर ये लोग ठीक हो, हर बंदा दूसरे को जिम्मेदार करा दे रहा, कोई अपने ऊपर नजर नहीं डाल रहा, कोई अपने अंदर नजर नहीं डाल रहा कि मैं कहता हूं, सारा मसला ये, और ये आयत आने वाली है, इन्हीं सीक्वेंस है, सीक्वेंस आयात के अंदर ये बात अल्लाह ताला कहेंगे कि तुम हो जिसकी वजह से सारा मसला खराब हुआ। तो ये अब हमें झंझोड़ रही आयतें जगा रही है कि हमें कुछ करना है, मैं दूसरे को ब्लेम देके आराम से बैठो नहीं, जहां जो डिस्कशन हो रही है कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, कर क्या रहा हूं, डिस्कशन के अलावा कुछ कर रहा हूं, जहां बैठता हूं डिस्कशन करके उठ जाता हूं तो, और घर जाता हूं वही जिंदगी। अब इसमें कोई बात देखिए, एक होता है एक बच्चे को तालीम देना, इल्म हासिल करना, तो उसके लिए हम क्या क्या एफर्ट करते हैं, अच्छे स्कूल का पता कराना कि क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है, फिर वहां दाखिला करना, फिर गाड़ी का अरेंज करना, कोई ड्राइवर का अरेंज करना, फिर इन सारों के लिए जो पैसे चाहिए उनकी अरेंजमेंट होती है, यानी कि तालीम हासिल करना एक ब्रॉड टर्म है, उससे लिंक बहुत सारी चीजें हैं। अब कोई दाखिला ही ना कराए, कोई पता ही ना हो कि क्या स्कूल है, कोई दाखिला ही ना कराए, कोई ड्राइवर का अरेंज ही ना करे, कोई अरेंजमेंट ना हो, यानी प्री रिक्वायरमेंट पूरे ना करे, और फिर कहे कि मैं नहीं कर सक रहा, तालीम नहीं दे सकता बच्चों को, तो पता नहीं क्या बात है, तो बात बड़ी सिंपल है, प्री रिक्वायरमेंट पूरे नहीं हो रहे तो तालीम नहीं मिल रही बच्चों। इसी तरह दीन पे अमल करना, अदल पे आना, पाकी हासिल करना, ये सारे दीन है, इसके कुछ प्री रिक्वायरमेंट्स हैं, वो क्या है, वो है कि मालूमात हासिल करना, इसका इल्म हासिल करना, फिर अपने अंदर वो कुव्वत इरादी पैदा करना कि इस इल्म पे अमल भी करूं, कुव्वत इरादी कैसे पैदा होती है वो भी इस आईनी आयात में आ रहा है कि तुम्हारा मसला ये है कि तुम्हें पता होता और अमल नहीं करते, उसकी वजह यह है दो वजूहात, एक तो तुम्हारा इरादा ही नहीं अमल करने का क्योंकि तुम इसको अहमियत नहीं दे रहे, और दूसरी वजह यह कि अगर अहमियत देते भी हो तो तुम्हारे अंदर तुम्हारा एक नफ्स है, ख्वाहिशात है जो इस पर अमल नहीं करने देते। अब इन दोनों को एड्रेस करना, ये भी दीन पे अमल करने का एक शोभा है, हिस्सा है, अगर इन दोनों को नहीं एड्रेस किया जाएगा तो प्री रिक्वायरमेंट पूरे नहीं हो रहे जिसकी वजह से अमल नहीं हो रहा, यानी कि रिजल्ट नहीं आ रहा। तो कहने की बात यह है कि जब मैं ये बात करता हूं कि मैं ठीक हूं, मैं दीन पे आ जाऊं, मुआशरा दीन पे आ जाऊं, प्री रिक्वायरमेंट्स नहीं पूरे होंगे, वो रिजल्ट नहीं आएंगे। और प्री रिक्वायरमेंट्स में दो तीन चीजें अहम है जो कुरान हमें बता रहे हैं, वो ये है कि इसकी मालूमात हासिल करो, उसे अटैच हो, इसकी इल्म हासिल करो। अब ये मुआशरे में है ही नहीं, खत्म हो गया, यानी कि खुद अंदाजा करें कुरान के अल्फाज पढ़ने वाले सही तौर पे बहुत कम कम, मीनिंग तो बहुत दूर की बात है, जिसको कहते हैं तजवीद सही हो, कुरान के अल्फाज इंसान बेहतर तौर पर या सही तौर पर पढ़ सके, ये बहुत मुआशरे में कम है, और शर्मो हया की वजह से कोई बताता भी नहीं कि उम्र बढ़ गया, मैं किसी को क्या बताऊं या किसी काई साहब के पास क्या जाऊं किसको ठीक कर। ये अब सिर्फ अल्फाज पढ़ने की बात है, बाकी इसका तर्जमा, इसकी तशरीह, इसकी मालूमात, इसका इल्म, इसके मसाइल, वो तो बहुत दूर की बात है। तो अब जब है ही नहीं कोई शिस्त लिंक, तो रिजल्ट खुद ही आ रहे, اب انسان کہے کیوں ہے تو وہی باتیں کی جا رہی ہیں کہ دین اس لیے نہیں ہے, دین میں عدل شامل ہے وہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ انسان نے رشتہ ختم کر لیا. رشتہ ختم ہوا تو کیا ہوا, پری ریکویٹ ختم ہو گیا. علم حاصل کرنا پری ریکویٹ تھا, جن سے علم حاصل ہوتا ہے وہ باکردار ہوتے وہ کم ہو گئے. پھر پری ریکویٹ یہ تھا کہ ان باکردار لوگوں کے پاس انسان جا کے بیٹھتا وہ بھی نہیں ہے. اور تیسرا یہ کہ نفس تمہارا دشمن ہے, اس سے تم جنگ کرو وہ بھی نہیں ہے. تو لڑ نہیں ہے. اب ہر بندہ اپنی زندگی میں مطمئن ہے کہ نہیں میں کچھ حد تک تو خرچ کرتا ہوں نا, میں کوئی مال خرچ کر رہا ہے, کوئی نماز پڑھ کے مطمئن ہے, کچھ ہے. عدل جو پیک تھی وہ ختم, معاشرہ ختم ہی ہو گیا. ہر شخص اپنی زندگی میں انصاف سے نظر ڈالے تو وہ خود مانے گا کہ میں عدل نہیں کرتا, میں عدل نہیں کرتا جیسے مجھے کرنا چاہیے. جو اسٹینڈرڈ اللہ نے سیٹ کیے کہ دشمن بھی ہو تو اس سے عدل کرو, یہ نہیں میں کرتا. میں اپنے بھائی سے بغض رکھ لیتا ہوں کہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا کر دیا, اس نے میرے ساتھ یہ کر دیا, وہ میری بچے کی شادی پہ نہیں آیا, اس نے مجھے آگے کر دیا, مصیبت میں ڈال دیا, بہت پیچھے ہو گیا. اپنے بھائی سے بغض رکھ لیتا ہے. اب یہی یہ سائز کا عمل نہیں ہوتا, اور اس سے رزلٹ آتے ہیں اس سے بات کرنا کم ہو گیا. بیوی کی اس کی بیوی سے نہیں بنتی, ملنا جلنا چھوڑ دیتا ہے اپنی بیوی کے کہنے. تو اس طرح کے جب خود انسان اپنے اندر جھانکتے ہیں بہت کمیاں نظر آتی ہیں. وہ کیوں ہے کہ پری ریکویٹس ہیں. تو اگر دوسرے لفظ میں یوں کہا جائے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں سب کچھ ہو تو ہمیں پری ریکویٹ پر فوکس کرنا پڑے گا. یہ ہمارا کامن سینس کی بات ہے کہ اگر میں رزلٹ چاہتا ہوں تو کچھ چیزیں کروں, وہ خود رزلٹ خود بخود آئیں گے. ایک ٹاک ریسنٹلی سنی, اس میں ایک بات ایک شخص, اس شخص نے یہ بات کہی, یہ دنیا دار ایک نان مسلم کی بات ہے, اس کی ٹاک تھی, اور وہ تھی کہ ایم کو کیسے اچیو کیا جاتا. اس نے ایک بات کی کہ ایم کو اچیو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایم پہ فوکس نہ کرو. ایم کو اچیو کرنے کا طریقہ یہ, ایم کو فوکس نہ کرو, یہ اس کی ٹائٹل تھا. تو پھر وہ خود ہی اس نے کہا کہ حیران ہوں گے کہ آپ ساری عمر سنتے آئے جب سمجھتے رہے کہ ایم کو حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایم پہ فوکس کرو, اس کو اپنے ذہن بسوار کرو, اس کے لیے بھی کچھ سوچو. تو اس نے کہا نہیں, یہ صحیح طریقہ نہیں. صحیح طریقہ یہ ہے کہ اس کے پری ریکویٹس پہ فوکس کر لو. یہ وہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں میرا ویٹ لاس ہو تو خوراک پہ فوکس کریں. اگر انسان چاہتا ہے کہ کوئی اور چیز اچیو ہو کہ میں ایگزام میں پاس ہوں, تو اپنے ڈیلی ایکٹیویٹیز کے اندر اسکیڈول کے اندر کہیں بیلنس طریقے سے پڑھائی کو ڈالیں. اس پہ فوکس کرنے سے کئی بار انسان ڈپریشن میں چلا جاتا ہے کہ رزلٹ نہیں آ رہا, رزلٹ نہیں آ رہا. اگر فوکس ادھر چلا جائے تو رزلٹ آنے شروع ہو جاتے ہیں, کیونکہ رزلٹ کئی بار انسان کے بس میں نہیں ہوتے, بہت سارے اور فیکٹرز بھی اس پہ انفلوئنس کر رہے ہوتے. تو دوسرے لفظوں میں انسان کے بس میں جو کچھ ہے اس میں فوکس کر لے تو جو رزلٹ چاہ رہے ہوتے ہیں یا کلی یا پارشلی وہ مل جاتے ہیں انسان. اب میں رزلٹ یہ چاہتا ہوں کہ عدل آئے معاشرے کے اندر, میں رزلٹ یہ چاہتا ہوں کہ ہر شخص انسان اچھا ہو, نمازی پرہیزگار ہو, مجھ سے اچھی طرح ڈیل کرے, ایمانداری معاشرے میں عام ہو, اس کے کچھ بھی ریکویئر. وہ ان میں سے ایک ہے کہ قرآن سے جڑے, ایک ہے کہ قرآن والوں سے جڑے, اور ایک اس تیسرا ہے کہ نفس کو کی اصلاح. یہ تین پری ریکویٹس اگر نہیں پورے ہو رہے تو رزلٹ نہیں آئیں گے. میں جتنا مرضی اس چیز کا معاملہ میں چاہ لوں کہ یہ ہو نہیں رہا, یہ ہونا چاہیے. تو فوکس اس طرح لے کے جانا ہے. تو ہمیں اپنی چیک لسٹ کے اندر شامل کرنا ہے. کہنے کا مطلب میں آج گھر جاؤں میں سوچوں کہ میرے گھر کے اندر پری ریکویٹس پورے ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے. اپنے فیملی کے اندر دیکھو, میرے بھائی کے اندر کے گھر کے اندر, میری کزن کے گھر کے اندر, میرے رشتے داروں کے گھر کے اندر ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے. کوئی دوست میرے بہت قریبی ہوں گے, ان کے انہیں توجہ دلاؤں کہ یہ ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے. تو امید ہے, اور فوکس زیادہ نئی جنریشن سے بھی کر لے, کیونکہ انسان جب ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے اس کی کیپیبلٹی جب انرجیٹک ہوتا ہے, ابھی ذہن بن رہا ہوتا ہے, اس وقت زیادہ وہ ریسپٹیو ہوتا ہے. تو ان پہ زیادہ فوکس کر لے کہ ان بچوں کو تو کم از کم ان تین ریکویٹ تک پہنچا دوں, اس کا شوق ڈال دوں, باقی یہی لوگ آج تک 20 سال بعد اس معاشرے کو سنبھالیں گے تو کچھ بہتری آئے گی. لیکن ہمیں کچھ پلان کرنا ہے. یہ صرف اس چیز کا غم ایک دوسرے شیئر کرتے رہنا یا ڈسکشن کرتے رہنا یہ کافی نہیں ہے, یا ایک درس سن کے اٹھ جانا, تقریر سن کے اٹھ جانا, اور ایک جلسہ کر کے اٹھ جانا, یہ کوئی معاشرے کے اندر تبدیلی نہیں زیادہ لائے گی یا دیر پر تبدیلی نہیں لائے گی. ہمیں کچھ چیزوں کو ذہن کرنا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے عقل دی, علم دی ہے, ہم پلان کریں, جوڑے اپنے سر بیٹھ کے کہ کیسے اس چیز کو ایگزیکیوٹ کریں, امپلیمنٹ کریں. تو اللہ تعالیٰ وہ اقرب التقوا, تو اقرب تقوا کو جج کرنا ہے نا, تو نماز اس کا ایک پارٹ ہے, روزہ اس کا ایک پارٹ ہے, زکات ایک پارٹ ہے, لیکن اقرب اللہ نے کہا جو سب سے قریب ان تقوی کے ہے, جج کرنا ہے تقوی اپنا یا کسی کا, تو دیکھ لوگوں کی اس وارنا معاملے میں کیسے کہ دشمن صدر کیسا کرنا. ये दोस्तों से नहीं दुश्मन से डर कैसा करेगा, तो पता चल जाएगा इसका तकवा क्या है। और फिर वही अल्लाह के बैठ वत्तकुल्लाह कबीर भाई बताओ मैं कि इस रोज सब गुरु जाने मैं यानी कि हर इंसान की जिंदगी बुलबुले की तरह है, वो गुजर जाएगी, उसको के नाम लेवा भी नहीं रहता, बड़े से बड़े लोग गुजर गए तो मेरा भी नहीं होगा, लेकिन मैं अपना पार्ट प्ले कर जाऊं। और वो क्या है जो मैंने अभी जिक्र कर दिया, वादल्लाहुल्लदीना आमिनुस्सालिहात लहुम मग़फिरतुन व अजरुन अज़ीम। जो लोग ईमान लाए हैं और जिन्होंने नेक अमल किए हैं उनसे अल्लाह ने वादा किया है कि आखिर उनको मग़फ़िरत और जबरदस्त सवाब हासिल होगा। तो अल्लाह ताला इंसान को की सोच को वापस लाता है कि सेंटर ऑफ फोकस जो है ना वो ये रहना चाहिए, अमल दावे नहीं, सिर्फ तकरीरें नहीं, सिर्फ इन महफिलों में आना नहीं, अमल क्या चेंज होगा, अमल क्या चेंज होगा। लेकिन बात नहीं प्री रिक्वेस्ट का, ये भी उनमें से प्री रिक्वेस्ट वो हो गया, अमल चेंज नहीं हुआ, फायदा नफ्स की इस्लाह दो तरह से होती है। एक होता है नफ्स से लड़ना, दोनों की मिसाल इंसान लड़ता है, खाना पीना छोड़ता है, नफ्स को कमजोर करता है। तो एक हमें गाइडेंस मिल गई कि नफ्स को कमजोर करने के तरीके है उसकी मुखालफत किया करो। और दूसरा होता है जिक्रुल्लाह की कसरत, कि उससे इंसान के कल में कुव्वत आती है कि नफ्स के मुकाबले में खड़ा हो जाता है। अब जिक्र हो, रोजे हो और नफ्स वैसे का वैसा हो तो सोचने की बात, नमाज हो बेहयाई कैसी हो तो सोचने की बात, कि वो तो प्री रिक्विट थे, वो तो किसी तरफ लाने के लिए थे, वो हो ही नहीं रहा, इस दिन ना सोचे ही ना कि ये क्यों नहीं हो रहा, अमल वैसे का वैसा ही है और इंसान मुतमैन हो जाए कि वो तो हो रही है। इसीलिए किसी शायर ने उसको इसी तरह कहा कि तस्बीह फिरी पर दिल नहीं फिरिया कि तस्बीह फड़ के लेना हो, कि दसवीं इंसान पकड़ के फिर उसको फेरता रहे और दिल वैसे का वैसा ही हो तो फिर ऐसे क्या फायदा। इसका ये मतलब नहीं कि स्वाब नहीं मिलता, स्वाब मिलता है, लेकिन एक है अमल भी इंसान का बदल गए, स्वाब के करता रहे स्वाब हासिल होता रहे और बाकी लोगों को दिल तोड़ना, भुगत रखना, उससे नाइंसाफी करना वैसा ही हो तो ये मतलब नहीं है। वल्लदीन कफरू वकज़्ज़बू बिआयातिना उलाइका अस्हाबुल जहीम। और जिन लोगों ने कुफर अपनाया, हमारी निशानियों को झुटलाया, वो दोज़ख में रहने वाले हैं। तो ये अल्लाह ताला के आखिर में स्टैंडर्ड्स होंगे या ये दो ग्रुप बन जाएंगे, अमल के फैसले होंगे कि ये कहां और ये कहां, उसकी नेशनैलिटी पे, उसकी उसकी खानदान पे, ये इस तरह नहीं फैसले होंगे। या अय्युहल्लज़ीन आमनू उज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ हम्मा क़ौमुन अन यबसुतु इलैकुम अय्दीहुम वकफ्फ अय्दीहुम अन्कुम ईमान वालो, अल्लाह ने तुम पर जो इनाम फरमाया उसको याद करो। जब कुछ लोगों ने इरादा किया था कि तुम पर दस्तराजी करें तो अल्लाह ने तुम्हें नुकसान पहुंचाने से उनके हाथ रोक दिए, और इस नेमत का शुक्रिया ये है कि अल्लाह का रोब दिल में रखते हुए अमल करो, और मोमिनों को सिर्फ अल्लाह ही पर भरोसा रखना चाहिए। तो दरमियान में अल्लाह ताला जगह जगह इंसान के फोकस को वापस लाते हैं, अमल की तरफ आओ, तकवा की तरफ आओ, जिसकी निशानी क्या है या जिसका एक स्टैंडर्ड लाइन जिक्र किया कि दुश्मन होता दर्द। अब अगली चीज को एड्रेस किया जा रहा है और वो क्या है कि इस आयत में जो बैकग्राउंड यही था कि कुछ वाकयात हुए मोमिनीन के साथ, मुसलमानों के साथ, कि जिसके पस मंजर में यह आयत मुबारक नाजिल हुई, और वो उनमें से एक ये है, जैसे मिसाल के तौर पर कि एक जंग थी अस्फान के मुकाम पे, तो वहां पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ुहर की नमाज के साथ जमात से पढ़ाई, और मुश्किल ने देखा कि जमात का इस्तेमाल करते हैं, नमाज का इस्तेमाल करते हैं, तो क्यों ना इनपे जब ये असर की नमाज पढ़ेंगे हमला कर देंगे, उनको खत्म कर देंगे। तो अल्लाह ताला ने फिर अगला हुक्म उतार दिया था कि अब तुम नमाज कौम पढ़ो, यानी कि दो ग्रुप से डिवाइड हो जाओ, एक दुश्मन की तरफ रहे चाको चौबंद और एक नमाज पढ़े, और इस तरह से जिसकी तफसील पिछली सूरत में सामने गुजर गई। तो उसकी तरफ अल्लाह ताला ने इशारा किया कि ये अल्लाह का इनाम था कि पूरे दीन पर अल्लाह इनाम करार दे रहे हैं, पिछले रुकों में आयत गुजर गई कि दीन तुम पे अल्लाह का इनाम है, इसको याद करो, अमल करो। तो फिर अल्लाह ने कहा उस नेमत को याद करो कि मैंने तुम्हें गाइडेंस दे दी और दुश्मनों का हाथ तुम्हारे ऊपर बढ़ने से रोक दिया, नुकसान से तुम्हें पहुंचा दिया। अब इसके नतीजे में क्या हो कि तुम अमल में आगे बढ़ो। देखिए अल्लाह ताला अमल मांग, تقویٰ مانتے ہیں. تقویٰ کیا ہے؟ یہی انسان کے اندر وہ قوت جس سے عمل میں آیا, وہ قوت جس سے عمل میں آیا, یہ ہے تقویٰ. اور اس کا سب سے اوپر والا سٹینڈرڈ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ وہ ہے دشمن سے عدل کرنا. اب اس ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ بہت سارے خیالات انسان کے ذہن میں آتے رہتے ہیں کہ دشمنوں کے معاملے میں, جو اس وقت بھی پوری مسلم امت پریشان ہے کہ پس رہی ہے ہر طرح سے, تو بہت سارے انسان کے بے خیالات آتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اسی پہ گائڈ کر رہے ہیں کہ دیکھو عمل کو معمولی نہ سمجھا کرو کہ عمل سے کچھ نہیں ہونے والا, نہیں, عمل سے بھی بہت کچھ ہوتا ہے. آگے اس کی اور ایکسپلینیشن آ رہی ہے. عمل سے کئی بار قومیں کھڑی ہو جاتی ہیں, جو کردار بنتے ہیں, عمل ان کے صحیح ہوتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ان کو ایک قوت ایسی دیتے ہیں اور دشمنوں پہ ایسا روک ڈال دیتے ہیں کہ سب کچھ ہونے کے باوجود کچھ نہیں کر سک رہے ہوتے. تو عمل کو معمولی نہ سمجھا کرو. اس کو اللہ تعالیٰ کہنے پھل جاتا وکل المؤمنون, کہ توکل کرو اللہ پہ. کہنے کا مطلب یہ, توکل کہتے ہیں کہ اسباب کو جمع کر کے اللہ تعالیٰ پہ رزلٹ کو چھوڑنا. اسباب کو, وہ اسباب دنیاوی بھی ہیں اور دینی بھی ہیں, یہ دونوں ذہن میں رہے کہ عمل بھی ایک سبب ہے اللہ کی مدد کو لینے میں. انسان سارا ساتھ دنیا کا لے آئے لیکن بامل نہ ہو, اللہ کی مدد ساتھ نہ ہو, کچھ نہیں کر سکے گا, کچھ نہیں کر سکے گا, پس رہا ہوگا اگر اللہ تعالیٰ نہیں چاہیں گے اس کو غالب کرنا. تو اللہ تعالیٰ کی مدد لینے کے لیے عمل ہے. تو مسلمان کو دونوں کی ضرورت ہے. جہاں وہ دنیاوی چیزوں کو اکٹھا کر کے کسی میدان میں اترتا ہے, وہاں اللہ کی مدد بھی اسے چاہیے, وہ عمل سے آتی. تو عمل بھی سبب ہے, عمل بھی سبب ہے, اور عمل حقیقی سبب ہے. یعنی یہ کیٹیگرائز کیا جائے سبب کو تو وہ دو بنے گی, ایک دنیاوی اسباب, ایک دینی اسباب, یا اس طرح کہہ لیں. اب ان میں سے ایک غیر حقیقی ہے, ایک حقیقی ہے. غیر حقیقی کا کیا مطلب؟ کہ دنیا کے سارا سامان ہو جس میں کبھی دعویٰ نہیں کر سکتا میں کامیاب ہو جاؤں, اللہ کی مدد ساتھ ہو میں دعویٰ کر سکتا ہوں کہ میں کامیاب ہو جاؤں. اسی لیے کہتے ہیں حقیقی سبب. ایکچوئل جو کاز ہے کامیابی کا, وہ اللہ کی مدد ہے. دنیا کا اسباب جو ہے وہ ایکچوئل کاز نہیں ہے کامیابی کا, وہ ایک پارٹ ہے. تو حقیقی اور غیر حقیقی, تو غیر حقیقی اسباب میں دنیا جہان کے اکٹھے کر لوں کہ جس پہ میں وہ دعویٰ نہیں کر سکتا میں کامیاب ہو جاؤں گا, وہ ہو اور اللہ کی مدد نہ ہو جو عمل سے آتی ہے. تو ایسا بہت بار ہوا کہ غیر حقیقی اسباب نہیں تھے, حقیقی سبب اللہ کی مدد ساتھ ہی. بہت بار پاس سے پڑ رہے ہیں بدل, اس کی ایگزامپل ہے جس میں ہم بیاہ کی زندگی دیکھتے ہیں, اس کی ایگزامپل. لیکن اس کا یہ میسج قتل دینا مقصود نہیں ہے کہ غیر حقیقی اسباب کو چھوڑ دو یا دنیاوی اسباب کو چھوڑ دو, نہیں, وہ بھی اللہ کا حکم ہے کہ وہ کرتے رہو, لیکن سولی اس پہ ڈیپینڈنٹ ہو جانا اور اللہ کو چھوڑ دینا, یہ اللہ تعالیٰ نے چاہتا. یہ بیلنس ہوتا ہے, اور یہ بیلنس کیسے پتا چلتا ہے, یہ بھی قرآن سے پتا چلتا. تو ہر چیز کا پری ریکارڈ وہی ہے, قرآن, اہل اللہ کی صحبت اور ذکر اللہ کرتا, یا نفس کو دبانا, یہ پری ریکارڈ ہیں. اگر وہ نہیں ہے تو امبیلنس انسان کی پسند. اب معاشرے کے اندر امبیلنس نظر بھی آئے گا, کیونکہ کچھ لوگ کہیں گے اسباب ہی نہیں ہے تو اس لیے نہیں ہو رہا. اسباب ہوں گے بھی, یعنی دنیاوی اور غیر حقیقی اسباب کی بات ہو رہی ہے, ہوں گے بھی تو انسان کامیاب تب تک نہیں ہو سکتا جب تک اللہ کی مدد ساتھ نہ ہو. وہ کیسے آتی ہے وہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے. وہ اس طرح اب یہ آج خود ڈائریکٹلی یہ بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تم پہ حملہ کرنے سے روک دیا, ان پہ روک ڈال دیا, ان کے ہاتھ روکے, اللہ تعالیٰ نے روکا نا. اب اس کے نتیجے عمل نہ چھوڑنا, وتق اللہ, اللہ سے تقوی, ہر آیت یہی کہہ رہی وتق اللہ. اور باقی جو تمہارے خیال آتے ہیں کہ یہ نہ ہو یہ نہ ہو, تو اللہ پہ توکل کرو. اللہ تعالیٰ روکے گا, تم نہیں کچھ کر سکو گے. یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے مومن. اگر مومن ہو تو توکل خود آتا ہے. توکل ایمان کے ساتھ جڑا ہوتا ہے, اس کا پارٹ ہے. ایمان آتا ہے یہی والا کہ یہ دو سبب ہیں, میں دونوں کو ساتھ رکھ رہے ہیں, اللہ کی مدد میں کچھ نہیں کر سکتا, تو توکل خود ہی آ جائے. آگے اس کی ایگزامپل آ رہی ہے. وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا قَرْضًا حَسَنًا لَّأُكَفِّرَنَّ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ. اور یقینا اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا اور ہم نے ان میں سے 12 نگران مقرر کیے تھے, اور اللہ نے کہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی, میرے پیغمبروں پہ ایمان لائے, عزت سے ان کا ساتھ دیا, اللہ کو اچھا قرض دیا, تو یقین جانو کہ میں تمہاری برائیوں کا کفارہ کر دوں گا اور تمہیں ان باغات میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. پھر اس کے بعد بھی تم میں سے جو شخص کفر اختیار کرے گا تو در حقیقت وہ سیدھی راہ سے بھٹک جائے گا. اب یہ کچھ بیسک کانسیپٹ لینے کے بعد اگزامپل اللہ تعالیٰ دے کہ دیکھو یہ باتیں نہیں ہیں, یہ ہوتا ہے دنیا میں. اب اگزامپل دو طرح کی ہوتی ہے. ایکچولی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو رہا تھا وہ بھی اللہ تعالیٰ نے کوٹ کی کئی جگہوں پہ, لیکن ان کو سمجھانے کے لیے صحابہ چونکہ ڈائریکٹ مخاطب تھے تو ان کو کئی بار پچھلی قوموں کا تذکرہ کیا تھا, دیکھو پہلے یہی ہوا. اور یہودی چونکہ اس وقت عام تھے, ہم زیادہ یہودیوں کے ساتھ نہیں رہے اس لیے ہمیں کئی بار یہ لگتا ہے کسی اور قوم کا تذکرہ, لیکن یہودی تو مدینہ منورہ کے باسی تھے, وہ بڑے قریب سے یہودیوں کو دیکھ رہے تھے, ان سے کمیونیکیشن کرتے تھے اور ان سے آمنا سامنا تھا, اس لیے ان کی اگزامپل بڑی مجھے پریکٹیکل لگتی تھی کہ یہ دیکھو یہ وہی قوم ہے ان کے ساتھ یہ ہوا ہے اور ہم ایسا نہ کریں. تو اللہ تعالیٰ ان کی اگزامپل کوٹ کرتے ہیں. اور دوسری وجہ یہ کہ بڑی مماثلت ہے اس قوم میں ہماری, یعنی کہ مسلم اما یہ والی ہماری اور یہودی سے, کہا کہ جس طرح انہوں نے غلطیاں کی امت بھی اسی طرح کرے گی, ویسے رزلٹس آئیں گے, مفہوم ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کی اگزامپل کوٹ کریں اور کہا کہ دیکھو جس طرح تم سے وعدہ ہے, ایمان پہ اقرار ہے, قرآن پہ عمل کرنے کا اقرار ہے, ان سے بھی تھا, وہ بھی اپنے نبی پہ ایمان لائے تھے موسیٰ علیہ السلام پہ, وہ بھی انہیں بھی کتاب دی گئی تھی, انہیں بھی گائیڈنس دی جا رہی تھی, لیکن ان کا کیا تھا؟ اب ان سے جو وعدہ لیا گیا, ان سے جب یہ اقرار ہوا کہ اس پہ عمل کریں گے, اور ان کے 12 سردار تھے, تو یہاں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ ذکر کیا کہ ان کی 12 قبائل تھے, ان کے 12 سردار تھے, اس سے ڈائریکٹ موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کی اور ان کے تھرو پوری قوم تک پہنچ گئی. اور کیا تھا بات, کیا تھی وہ اللہ تعالیٰ نے کوٹ کی, اللہ سے کہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ, دیکھو انی معاکم, جو بات کی کہ دنیا میں اوپر آنے کے ہر فیلڈ میں دو ریکوائرمنٹس ہیں, دو سبب ہیں, ایک دنیاوی اسباب اور ایک اللہ کی مدد. اللہ کی مدد میں کچھ نہیں ہوتا, یقینی بات, جو مرضی کر. اب یہی بات ہو رہی ہے اس کو کیسے لینا, اتنی ماں تم کیسے ہو, اللہ کی میت کیسے حاصل ہو, اللہ تعالیٰ کیسے ساتھ ہو, تو اللہ تعالیٰ پورا ڈائریکٹلی بتا رہا. دیکھیں یہی بات یہی سے بات شروع کی تھی کہ قرآن سناتا ہی نہیں, غموں میں پوری امت پڑی ہے, اسے یہ پتہ ہی نہیں, اللہ تعالیٰ براہ راست بتا رہے ہیں ماں کو کیسے ہوتا ہے, میں تمہارے پاس کیسے ہوتا, وہ قال اللہ انی معکم, کہ میں تمہارے ساتھ ہوں, لیکن شرط کیا ہے, لئن اقمتم الصلاۃ, پہلی چیز کی نماز پڑھیں, واتیتم الزکات, اور زکات دو, وآمنتم بالرسولی, اور ان رسولوں پہ ایمان لو, رسول پہ ایمان لو. اس کا کیا مطلب ہے کہ جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں ان پہ پوری طرح اس پہ یقین کر کے اس پر عمل کرو, ان کی سنت اس میں شامل ہو. اب نبی سے کوئی تعلق نہیں, کہنے کا مطلب سنت ان کو خیال سے دیکھنا, ان کی زندگی کو خیال سے دیکھنا, حدیث کا انکار کرنا شروع کر دینا امت کا کہ حدیث پتہ نہیں ہے بھی کچھ کی نہیں. جب یہ اس طرف جائے تو پھر بات سمجھ میں آتی ہے کہ کیوں اللہ کی میت ساتھ نہیں. اور پھر کہا کہ عزت سے ان کا ساتھ, اب عزت سے کو ایڈ کرنا, یعنی کہ اس طرح سے اس چیز کنڈیشن کو بھی لانا, مطلب یہ کہ دل سے ان کا ساتھ ہو, خوشی سے ان کا ساتھ ہو, ایک ہے کہ ویسے نہ چاہتے ہوئے نہیں, دل کی کیفیت پر بہت بڑا خوشی ہونی چاہیے ان پہ ان کی بات پہ عمل کرنے. اور پھر اگلا کیا کہ واقعتم اللہ قرض حسنا, کہ اللہ کو قرض حسنا تھا, یعنی کہ نفلی صدقہ کرو, خیرات کرو, بہت ساری معاشرے کے اندر ضروریات ہوتی ہیں, مال پہ ہوئی دنیاوی سبب چاہیے ہوتا ہے, دوسرا بھی غور کرو دنیاوی سبب حاصل کرنے کے لیے مال چاہیے, تو اپنا مال خرچ کرو, اس کی ایسی تمہاری کیفیت نہ ہو کہ بخل اندر آ گیا. اور اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھے قرض حسنا گیا, دنیا میں قرض حسنا کیا کہ وہ قرض دیتا ہے کوئی شخص یا کوئی ادارہ اور واپس کیا جاتا ہے اپنی ضروریت کو پورا کر کے, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھے قرض دو, کیا یقین دلانا ہے کہ وہ ضائع نہیں ہوگا, کیا یقین دلانا ہے کہ وہ واپس مل کے رہے گا, یقینی بات ہے, اس لیے اللہ کے ہمیں خرچ کرنے کی عادت ڈالنا. اور ذہن میں رکھنا چاہیے اگر انسان کو فاقوں کا ڈر ہے نا, مل کے فاقے نہ آ جائے, مال خرچ کرنا شروع کر دے, ربا پہ, فقرا پہ, اور دوسری دینی کاموں پہ یا دنیاوی کاموں پہ جس امت کو اور لوگوں کو فائدہ ملے مال خرچ کیا گیا, اگر اسے یہ خرچہ رہتا ہے کہ مجھے پکڑ نہ آ جائے, جو کہ بہت سارے لوگوں کا ہے, کیونکہ شیطان کا ایک قسم جو بہت ساری قسمیں تھیں کہ میں گمراہ کروں گا, اس میں یہ بھی کہی تھی میں اللہ فقر سے ڈراؤں گا, تو امت حیثیت مجموعی فقر سے ڈرتی ہے, اسی لیے وہ سودی کاموں میں پیسہ انویسٹ کرنے کو خوشی ہوتی ہے جو مطمئن ہوتے ہیں اور صدقہ کرنے میں پریشان ہو جاتے ہیں. حالانکہ اگر انسان کو فقر سے بچنا ہے تو اور ڈر ہے فقر کا تو صدقہ کیا کرے, خیرات کیا کرے, کیوں قرض ہنسنا ہے اور قرض ہنسنا واپس ہوتا ہے, تو اسی لیے مطمئن ہو جائے کہ یہ جو دیا یہ تو آئے گا, اب جتنا میں دوں گا اتنا ہی واپس آئے گا, ملٹی پلائی ہوگا. تو کیونکہ ذہن میں رکھے کہ یہ جو ہے پیسہ آنے کے سبب ہوتے ہیں, بزنس ہوتا ہے, بزنس ڈیل ہوتی ہے, کوئی جاب ہوتی ہے, تو وہ بھی انسان اگر اپنے اوپر غور کرے یا کسی اور پر غور کرے تو وہ اس کے کوئی سبب بنے. کہنے کا مطلب کہ ایک ہی کلاس اسٹوڈنٹس نکلتے ہیں, ایک ہی کالج سے, ایک ہی اسٹینڈرڈ, لیکن زندگی میں 20-25 سال والے بات دیکھے مختلف جگہوں پہ ہوتے ہیں. اب وہ دو تین وجوہات مین ہوتی ہیں, ایک تو ہر انسان کا ایک رسک ہوتا ہی ہے, یہ ایسے نہیں ہوتا کہ اس کو وہاں کیوں جاب مل گئی, اس کو وہاں کیوں مل گئی, ایک ہی بندہ ہے اس کو زیادہ پے پے مل رہی ہے, کوئی کم مل رہی ہے, ایک اللہ کی رزق کی ترقی میں, اس چیز سے بہت پریشان نہیں ہونا چاہیے اور اس پہ وہ حسد نہیں رکھ لینا چاہیے, یا کوئی انسان کو شارٹی کمپلیکس میں بھی نہیں جانا چاہیے, ایک اللہ کی تقسیم ہے جس کی اللہ تعالیٰ مطلب تذکرہ قرآن میں کرتے ہیں کہ دیکھو ریس کا اگر کہیں کسی کو زیادہ دے رہے ہیں نا کسی شخص کو, وہ کئی بار باغی ہو جاتا ہے اللہ کا. اور یہ تو ایک بات ہے یعنی کہ ویسے کی جاتی ہے نا, ایکچولی کئی لوگوں نے مجھے آئے کہا کہ جب ہمارے پاس مال آیا تو دل کی آگے کھل کے نافرمانی کریں, دل کے اندر باتیں آئیں گی کھل کے نافرمانی کریں, تو یہ انسان کے اندر کہاں جاتی ہے کہ نافرمانی کرو, کیونکہ مال سے انسان کے اندر تکبر آتا ہے, تکبر کے بعد دل کرتا ہے نافرمانی کرو, تو کئی لوگ نافرمانی میں آگے بڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ لگا بندہ دے رہے ہوتے ہیں کہ اس کی ضرورت پوری ہو بس, تاکہ یہ کفر کی طرف جائے, اور کئیوں کو بہت تنگ دیتے ہیں کہ اس پریشانی کے اندر گناہ کی سوچ ہی نہیں آتی, جس کو بھوک کی پڑی ہو کہ کل کیسے میں اپنے بچے کی فیس دوں گا, یہ کروں گا, وہ کیا گناہ کی سوچ, تو اس سے گناہ سے بچ جاتا ہے انسان. تو اللہ تعالیٰ کی ایک تقسیم ہے, اور دوسرا یہ کہ انسان کے خرچ کرنے پہ ہے, کئی لوگ بہت اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو ان کے پاس بہت واپس آتا ہے, تو یہ مختلف اصول ضوابط اللہ تعالیٰ کے ہیں, تو یہ انسان کے ذہن میں رہنے چاہیے. تو اب اللہ نے کہا اس سے مدد آتی ہے, اس سے مدد آتی ہے. اب ذہن میں رکھیں وہی بات, اگر بحثی امت اور قوم کے دیکھیں یا انڈیویجل لائف میں دیکھیں, ہر بندے کو سبب چاہیے, کون چاہیے رزلٹ آنے کے لیے, کامیاب ہونے کے لیے. اس میں ہمیشہ ذہن میں رکھے دو ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے غیر یقینی دنیاوی طور پر چیزیں اکٹھی کرنا, اور ایک ہوتا ہے یقینی اللہ کی مدد ساتھ دینا, دونوں ساتھ ہوں گی میں کامیاب ہوں گا. اب اس سے کیا سبق ملتا ہے, ایک اسٹوڈنٹ کو یہ سبق ملتا ہے کہ پڑھنا اپنی جگہ, لیکن پڑھنے کے ساتھ ایسا نہ میں نمازوں کو چھوڑنا شروع کر دوں, پڑھنے کے ساتھ ایسا نہ ہو کہ میں جو مست ایکٹیویٹیز ہیں ان کو آگے پیچھے کرنا شروع کر دوں, جو آگے جاب کر رہے ہیں بزنس کر رہے ہیں انہیں میسج یہ مل گیا کہ میں امیر ہونے کے لیے اور مال سے ریلیٹڈ نعمتوں کا حاصل کرنے کے لیے ایسا نہ ہو کہ میں نمازوں کو چھوڑنا شروع کر دوں, جھوٹ بولنا شروع کر دوں اور اس طرح کے کام شروع کر دوں, بحث یہ قوم کہ میں سارا فوکس اسلحے پہ ڈال دوں اور اللہ تعالیٰ کی جو جس سے مدد آتی ہے اس کو نظر انداز کر دوں, تو ایسا ایک مسلمان قوم کو شیوا نہ ہو, یہ سارے میسجز دائرہ مبارکہ میں مل گئے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا میں ساتھ ہوں, لیکن نماز قائم کرو, زکوٰۃ ادا کرو, رسولوں کی ایمان لاؤ, ان کی مدد کرو, قرض حسنہ دو, مال خرچ کرو, تو کیا ہوگا آخر تو تمہیں ملے گی ملے گی, لکفرنہ عنکم, تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے. کہ انسان کے اندر کمی کوتاہیاں رہتی ہیں, جتنا مرضی وہ ایفرٹ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس نیکی کے غالب آنے سے اس کی گناہ اس کو معاف کر دیتے ہیں اور اسے جنت دیں گے, تو دنیا اس کے ساتھ خود ہی آتی ہے. یہ ایک بہت امپورٹنٹ میسج جو ابھی آیا ہے اور دین ہو رہا ہے. اور جو ساری اتنی کیٹیگوریکل بات کے بعد بھی انکار کرے تو اب کس سے شکوا کر, فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ قَائِلَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. یہ ان کی اہم شکنی ہی تو تھی جس کی وجہ سے ہم نے ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا, وہ باتوں کو اپنے موقع محل سے ہٹا دیتے ہیں اور جس بات کی ان کو نصیحت کی گئی تھی اس کا ایک بڑا حصہ بھلا چکے ہیں, ان میں سے کچھ لوگوں کو چھوڑ کر تمہیں آئے دن ان کی کسی نہ کسی خیانت کا پتہ چلتا رہتا ہے, لہذا فی الحال انہیں معاف کر دو, درگزر سے کام لو, بے شک اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اب اس کی رزلٹ کیا آتی, دنیا کی سارے سواب ساتھ ہو, اللہ کی مدد ساتھ نہ ہو, یعنی کہ اس کی کوشش نے کی تو کیا رزلٹس آئیں گے, وہ بھی اللہ تعالیٰ ذکر کریں گے. कि उन्होंने, मैंने कहा ये काम करने हैं, मेरी मदद हमारे साथ, उन्होंने नहीं की। तो अल्लाह ने कहा फिर रिजल्ट क्या है, और उस पर वो हमारे लिए मैसेज है, बिल्कुल डायरेक्ट, बहस उम्मत हम देखें, इंडिविजुअल लाइफ देखें, बिल्कुल डायरेक्ट मैसेज है। कहा कि देखे उन्होंने सीखने की वादा पूरा नहीं किया, जो एग्रीमेंट था कि तुम ये करो मेरी मदद तुम्हारे साथ होगी, वो नहीं हुआ। क्या हुआ? रहमत से दूर हो, जानना हम पर लानत आई। मेरी लानत क्या होती है? अल्लाह की रहमत उड़ जाती, वही अल्लाह की मदद साथ ही होती, उसको अल्लाह का लानत कहते हैं। और फिर क्या उनके दिल सख्त हो गए, उन लानत के रिजल्ट हुआ कि इंसान के अंदर एक रूहानी कल्ब है, वो इंसान को मोटिवेटेड रखता है। क्योंकि कई बार इंसान कहते हैं मैं डीमोटिवेटेड हुए, तो मेरे अंदर मोटिवेशन नहीं रहती, पता है नमाज पढ़नी है, दिल ही नहीं करता, पता है बहुत सारी और बातों को दिल ही नहीं करता, ऐसी सुस्ती काहली आती है, वो कुछ नहीं होता इंसान के कल के असरात आ चुके होते, सुबह पता है फजर फूटना, दिल ही नहीं करता, और अच्छा गुजर चुका होता है इन चीजों को। तो ये अल्लाह ताला के दिल की सख्ती काफी आ गई, सख्त हो जाता जब दिल, उसकी वजह क्या कि अल्लाह की लानत होती है, रहमत दूर हो जाती है। वो क्यों होती है? उसके भी बेसिक सी नहीं इंसान कर रहा। देखिए बात सारी होती है इंटेंशन से शुरू, जब इंसान के इरादा ही नहीं होता, फिर सुस्ती काहली आती है, फिर वो मल्टीप्लाई होती रहती चीज है। एक चीज छोड़ी, एक गुनाह किया तो उसने लीड कर दिया दूसरे गुनाह को, दूसरा गुनाह किया उसने लीड किया तीसरे गुनाह को, आहिस्ता आहिस्ता इंसान में सुस्ती काहली बेसिक से इंसान हट जाता है, जुबान गलत बोलना शुरू हो जाती है, गुस्सा आना शुरू हो जाता है। तो ये सारी की सारी शुरू कहीं ना कहीं से होती है बातें। तो लौटने का तरीका क्या है? इस्तगफार करे, तौबा करे, बेसिक से जाकर ठीक करे। बेसिक से पहली चीज, ये वन ऑफ द प्रीरिक्विजिट, वन ऑफ द बेसिक चीज जो होती है वो कुरान होती है। इसको खोले, इसको पढ़े, दिल इससे नरम होता है, दिल के अंदर मारात आते हैं, अल्लाह से एक लिंक पैदा होता है, इंसान ट्रैक पर दोबारा। और इस्तगफार करे, इस्तगफार भी इंसान को ट्रैक पर लाता है, दिल की सख्ती को दूर करता है, दूसरे पाक पढ़े उससे इंसान के दिल पर रहमत आती है। तो इनकी तरफ दोबारा लौटे, क्योंकि कई लोग ये रिपोर्ट करते हैं गुनाह के अंदर धंसते जा रहे हैं, निकाहें गलत देखती जाती है। तो अब कैसे लौटो? तो लौटने का तरीका तो वही इस्तगफार, दूसरे पाक, कुरान से लिंक हो, अहलुल्लाह की महफिल में जाए। क्योंकि उनकी महफिल और सोबर का क्या असर होता है? उनके कुलूब की जो अनवारात होते हैं वो इंसान के कल्ब में जाते हैं, वो तकबीर पहुंच जाती है इंसान के कल्ब को, कल्ब इंसान का रिवाइव हो जाता है। तो अल्लाह ने कहा कि उन्होंने नहीं मात मानी, नहीं अमल किया, दिल सख्त हो गया। अच्छा, अब उससे क्या हुआ? देखिए सीक्वेंस ऑफ इवेंट है ना, जो पहले मैं जिक्र कर चुका हूं शुरू में, कि प्रीरिक्विजिट्स नहीं होंगे, सीक्वेंस इवेंट शुरू हो जाएगा, बात खत्म नहीं होती, वो फैल जाती मुआशरे की, जिसको हम सब सबक कर। बात क्या हुई? उनके दिल सख्त हुए, अब जुबानें गलत बोल रही। उनकी क्या एग्जांपल थी? फतेह उनकी किताब में ये लिखा हुआ, पढ़ रहे किताब में ये लिखा है कि नबी आएंगे वो ऐसे होंगे, उसकी बात माननी नहीं, जहां तक बात नहीं, लोगों को गलत बताना शुरू कर दिया कि नहीं ऐसा नहीं है, हमारी किताब आज तो छिपानी शुरू कर दिया। तो अब ये इसकी एक एग्जाम्पल है। तो अब यही उम्मत के अंदर अमल खुद नहीं करना, फिर लोगों को बताना हदीस में ऐसा नहीं है, कुरान में ऐसा नहीं है, कुरान का ये मायने नहीं है, इसका ये मायने नहीं है, बात शुरू हुई थी, अमल नहीं करना, नहीं किया, सख्त होता गया, फिर उस पर इंसान डट जाता कि नहीं ऐसे ही, उसको प्रूव करता है। तो हदीस का इनकार उससे अगला सख्त होता है, सहाबा का अजमत का इनकार उससे अगला स्टेप होता है, होते होते बात ये आती है बस कुरान है, उसका जो मर्जी मायने में मैं करूंगा उस पर अमल करूंगा, बात शुरू यहीं से होती, अमल नहीं करना चाह रहा। तो यही इस उम्मत का हाल था, यहूदियों का। तो किसी आलम ने यहां ये भी कहा कि आज मुस्लिम उम्मत का वही हाल है जो मुस्लिम उम्मत का हाल था जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आए, क्योंकि उस वक्त मुस्लिम उम्मत कौन थी? यहूदी यही थी ना पहले के साथ। तो आज मुस्लिम उम्मत का वही हाल है जो उस वक्त उम्मत का था, इसलिए डायरेक्टली हमें तो फील होता है कि ये आयत जैसे इस उम्मत के लिए होता था। क्यों? उनमें भी यही था कि हाँ किताब है, किताब है, उसमें अमल नहीं है। वो अब तक उन्होंने कहा कि उस वक्त भी मदीना में दस्त कुरान होते थे, जिन दस्त कुरान से मुराद है उनकी किताब के दुरूस होते थे। तो के कुरान कहता है कि क्यों भूल जाते हो, खुद एक दूसरे को दर्श देते हो, खुद उसका अमल नहीं करते। सूरह बकरा में अल्लाह ताला कि दूसरों को एक दूसरे को खैर की बातें बताते हो, खुद अमल नहीं करते, ये कर सकते हैं अमल, ये कौन सा कलमा? और यही है, अब बातें छोटी है कुरान हदीस की, अमल कुछ भी नहीं हो। तो वैसे ही हाल है, फील होगा, आयात पढ़ते जाएंगे, सीक्वेंस चल रहा है, तो ऐसे फील होगी ये उम्मत के लिए सारी बातें की जा रही है। तो अमल है नहीं, दिल सख्त हो गए, अब बातें इधर से उधर की जा रही है, और क्या क्या आए दिन आप उनकी शहादत देखते रहते हैं। अमली तौर पर खाइन हर शख्स کسی نہ کسی حد تک کھائیں, اپنی فیملی کے ساتھ کھائیں, بیوی شوہر کے ساتھ کھائیں, شوہر بیوی کے ساتھ کھائیں, ساس بہو ایک دوسرے سے کھائیں. براڈلی دیکھیں معاشرے میں ہر شو پر خیانت سے بھرا ہوا, یہ کیا ہے؟ اب اس کو میں ایڈریس کرنا چاہوں کہاں سے شروع کروں گا؟ یہ میسج دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ, شروع کرنا ہے تو بیسک سے شروع کروں گا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا پاک پاک بس پاک کیا ایک تو ڈیلنگ میں نہ درگزر کرتے رہے. تو یہ ایک آپشن اللہ تعالیٰ نے دے دی کہ کئی بار یہ آپشن اویل کرنی ہوتی ہے. ہر ایک تو الجھنا نہیں ہوتا, جب اصلاح کا کام کرنا ہوتا ہے تو ہر ایک تو الجھ کے تھوڑی کیا جاتا ہے. کیوں کئی لوگ یہ بھی کہتے ہیں اتنے بڑے عالم ہیں ان کے خلاف کوئی بولتے ہی نہیں. خلاف بولنا ہی تو کوئی حل نہیں ہوتا, خلاف بولنے سے معاملات خراب ہو جاتے ہیں, دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں. تو کئی بار انسان کو کسی اور حکمت عملی کو چلنا پڑتا ہے, وہ قرآن بتا رہا ہے کہ ان سے درگزر کرو اور اپنا کام کرے. اور ان سے تکلیفیں بھی پہنچتی ہیں انسان کو کئی بار, بس احسان کا عملہ کر کے فوکس رہیں جو آپ نے کرنا ہے. مثال کے طور پہ اب اس سے نکالیں میسجز تو یہ نکلیں گے کہ میں گھر کے اندر قرآن تعلیم لے کے آؤں, میں گھر کے اندر اس چیز کا شعور لے کے آؤں, اہل اللہ کی محبت بچوں کے دل میں ڈالا کہ اہل اللہ سے محبت کیا گیا. یہ ایمان بچاتی ہے. لیکن کئی بار انسان کی زندگی میں ایسا حال آتا ہے کہ نفس غالب آیا تھا, گناہ سے گناہ تھا, ایک چیز کو واپس لاتی ہے اہل اللہ سے محبت. اگر وہ بھی نہ ہونا تو انسان بالکل ایمان کا ہاتھ ہو بیٹھ. بیسک میں یعنی ایمان بچانے کے لیے بالکل جو نچلی چیز ہے نا, وہ کہ اہل اللہ سے محبت دل میں دیکھ کر ہے, ایمان ہے. اگر نہیں ہے تو فکر مند ہو جائے کہ ایمان ہے بھی کہ نہیں. کہ جب اہل اللہ اہل علم سے محبت ختم ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ انسان یہ کہتا ہے قرآن میں خود پڑھوں گا, خود عمل کروں گا, مجھے کسی کی چیز کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ یہ شبہات شروع یہیں سے ہوئی تھی کہ ان سے محبت ختم ہوئی, ان کی نفس دل کے اندر آ گیا. پھر میں نے کہا مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے, میں خود سب کچھ کروں گا. اور ظاہری بات ہے جو خود کرتا ہے تو غلطیاں کرتا ہے, اور بیسک سے بھی کئی بار انحراف کر دیتا تو بیسک سے انحراف اوپر ہو سکتا. تو یہ ایک سیکوینس آف ایونٹس ہے. اس لیے جو حدیث پاک میں آتا ہے تم جس سے محبت کرتے ہو کیا کہتے اس کے ساتھ ہوگے. تو یہ بہت بڑی چیز ہے کہ اہل علم اہل اللہ کی محبت دل کے اندر رہے. تو بچوں کے دل میں ڈالنی ہوتی ہے, ان کے فضائل بیان کر کے, ان کے پاس لے کے جا کے, ان سے ایک لنک پیدا کر کے بچوں کے دل میں یہ پوری ایفرٹ ہوتی ہے کہ محبت ڈالی جائے. جب وہ جوان ہو گئے پھر تو ختم, ان کے دلوں میں کسی اور کی محبت آ گئی بات ختم. یہ سارے کام ہے 7 to 15 ایئرس درمیان کرنے کے. بچوں کو 7 سال کے بچے اس کو محفل میں لے کے جائیں گے, ان کے پاس بٹھایا کریں, تو پھر ان کے دل میں آتی ہے ان کی محبت کی, کوئی بات کرتے ہیں, ایک لنک پیدا ہو جاتا ہے, وہی کیری کرتا ہے ساری زندگی. تو ہر جگہ الجھنا فائدہ نہیں دیتا, خاص طور پہ جو انسان کمزور ہو تو الجھنے والی اسٹریٹجی کبھی کامیاب نہیں ہوتی, جو اس مسلم امت کا حال ہے. اب ہر ایک سے الجھنا شروع کر دینا, یا جو اصلاح کا کام کر رہے ہیں وہ ہر ایک سے الجھے ہیں کہ اس کے بارے میں کمنٹ دیں, اس کے بارے میں کمنٹ دیں, وہ سازدان ایسا ہے, وہ سازدان ایسا ہے, ایسے کمنٹ دیں تو اتنا تو اصلاح نہیں ہوگا, کسی کی بھی نہیں ہوگا. تو اس لیے پھر کئی بار وہی اس حکمت عملی پہ چلتے ہیں کہ نہیں, کسی کے بارے میں کوئی کمنٹ نہیں دیتے, اب کام کرتے ہیں, فوکس رہتے ہیں دین کے اوپر اور قرآن کے اوپر اور اصلاحی باتوں کے اوپر. اس کا یہ مطلب نہیں ان کی نظر نہیں ہوتی ان چیزوں میں, نظر ہوتی ہے لیکن حکمت عملی ہوتی ہے. وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَصَبْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. اور جن لوگوں نے کہا تھا کہ ہم نصرانی ہیں ان سے بھی ہم نے عہد دیا تھا, پھر جس چیز کی ان کو نصیحت کی گئی تھی اس کا ایک بڑا حصہ وہ بھی بھلا بیٹھے, چنانچہ ہم نے ان کے درمیان قیامت کے دن تک کے لیے دشمنی اور بھوک پیدا کر دیا, اور اللہ قریب انہیں انقریب بتا دے گا وہ کیا کچھ کرتے رہیں گے. ایک اور ریزلٹ اس بیسک سے انحراف, اور وہ بھی آج ہم دیکھ رہے ہیں ماشاء اللہ. وہ کیا اگزامپل اللہ تعالیٰ نے دی نصارا کی, کہ دیکھو ان سے بھی عہد تھا وہی کہ میری کتاب عمل کرو, اور بیسک وہی تھی ہر دین کی کہ نماز پڑھو, زکات دو اور نبی کا ساتھ دو, ان کی باتوں میں عمل کرو. انہوں نے نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا, یہ نہیں کہ اور کچھ نہیں ہوا, لیکن ایک چیز ہائی لائٹ کی تھا وہ کیا تھی, دشمنی ان کے اندر عام ہو گیا, بغض عام ہو گیا. تو معاشرے کا بغض اور دشمنی کی ایک اور اللہ نے ذکر کی, وہ یہ ہے کہ عمل سے انحراف جب ہوتا ہے بیسک سے انحراف, تو بغض اور دشمنی معاشرے کے اندر عام ہو جاتا ہے. اب کیا اس وقت ایگزیکٹلی امت کی یہ حالت نہیں ہے؟ گروپس بن گئے ہیں بغض اور دشمنی دلوں کے اندر, بات بات پہ سیاسی بغض و دشمنی, وہ اس نسل کا اس نسل کا, وہ لسانی بغض و دشمنی, پھر دین کے اندر گروپس بن کے بغض و دشمنی, یہ سب کے سب یہ ہے کہ اللہ کی رحمت کی طرف روکی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ بتا رہا, انہوں نے بھلا دیا, ہم پھر کیا ہم ان کی دشمنی اور بغض عام ہو گیا ان کے قلب قلوب کے اندر قیامت تک کے لیے, کیونکہ وہ قیامت تک کے لیے ناراض کر چکے تو بغض و دشمنی بھی قیامت تک. یہ ایسے لنک ہے جی, اب کوئی بغض و دشمنی ختم کرنے کے لیے کہے کہ ان بیسک پہ آؤ, قرآن کو عام کرو گھروں کے اندر, احمد اللہ کی صحبت کو عام کرو, اور ذکر و اذکار نفس کے خلاف عمل کرنے کو عام کرو, تو کہے گی اس میں کیا لنک ہے؟ لنک ہے قرآن کے اندر, دیکھیں لنک موجود ہے. جب وہ نہیں ہوتے وہ یہ خود ہی عام ہو جاتی ہے. اس کو ختم کرنے کا ڈائریکٹ طریقہ یہی ہے, انبیاء کے کیا کرتے ہیں, انہی چیزوں کو عام کرتے ہیں. وہ سارے کے سارے وہ قبائل پہ لڑنے والے, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑنے والے, اونٹ اس کا آگے نکل گیا اس کا اس پہ لڑنے والے, وہ جانی دشمن ایک دوسرے سے شیر شکر ہو جاتے ہیں, ان کے ریزلٹس آتے ہیں. تو وہی ہم آپ معاشرے میں دیکھ رہے ہیں. تو اگر ہم اسی پہ سوچ اپنی مضبوط رکھیں گے کیوں ہو رہا ہے اس کے, یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے, تو اس سے تو نتائج نہیں نکلیں گے. ہمیں فوراً اپنے قرآن سے یہ نصیحت لے کے اس کا عمل کرنا ہے کہ دین کو عام کروں گھر کے اندر, تعلیم کو عام کروں. تو یہ علماء نے اس کی تفسیر میں ڈائریکٹ یہ بات لکھی ہے کہ اس میں ڈائریکٹ میننگ یہی نکلتا ہے, مفسرین نے نکالی ہے کہ ان کے اندر دینی گروپس بن گئے جو ایک دوسرے لڑتے رہتے ہیں. تو اس علماء میں بھی ہیں اور لوگ اسے پریشان بھی ہوتے ہیں کہ دینی گروپس لڑتے کیوں رہتے ہیں, تو اس کو بھی حل کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ لاؤ عمل پہ آؤ. لیکن عام طور پر لڑتا وہی ہے جو عمل ساری ہو جاتا, جس کے اندر عمل ہو, اخلاص ہو, دوسرے کی محبت ہو, وہ ان چیزوں میں اوپر جو کرتا کہ وہ دوسرے لڑے جا کر دوسرے کی بغض رکھے, دوسرے سے دوسرے کی عیبتیں کرتا پھر, ایسا نہیں ہوتا. میں کئی بار یہ کوٹ کرتا ہوں کہ میں کوئی 20-30 استادوں سے میں پڑھا ہوں, میں نے کبھی کسی کے دل میں کسی کا بغض نہیں دیکھتے. پھر میں حیران ہوتا تھا کہ لوگ کسی پر شکوا کرتے ہیں کہ بغض ہوتا ہے. میں نے بامل عالم کو کبھی کسی کے بغض دل میں رکھے نہیں دیکھتے. وہ ان کا نام بھی ایک اکیلے کمرے میں بھی عزت لیتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں, ان کا نظریہ یہ ہے. نظریہ ڈسکس ہوتا ہے, بغض نہیں ڈسکس ہوتا. تو اگر کوئی بغض کر رہا ہے تو پلاننگ کے تحت کر رہا ہے. بامل شخص بغض نہیں رکھتا, بے عمل شخص رکھتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا. مفتی تقی عثمانی صاحب کی کتاب میں انہوں نے یہ لکھا ہے, کہتے میں جب فارغ ہو گیا جانے کے لیے, 8 سال میں مکمل ہو گئے دست نظامی سے, تو کہتے میرے والد صاحب نے مجھے کہا کہ کوئی کتاب لکھو. قاضی منکری نے حدیث سے تھی, کوئی حدیث کے ان کو منکر ہو گئے تو ان کے لیے کتاب لکھنی ہے, تو دلائل اکٹھی کر کے کتاب لکھ. کہتے میں نے کتاب لکھ دی, والد صاحب کو پیش کی یہ کتاب. کہتے جب انہوں نے پڑھی اور بڑی تعریف کی, بہت محنت ہے, لیکن انہوں نے کہا کہ چند جملے تم نے ایسے لکھے ہیں کتاب کے اندر کہ اگر وہ لوگ جو منکرین حدیث ہیں پڑھیں گے انہیں دکھ ہوگا, انہیں دکھ ہوگا کہ ان کے بارے میں اچھی کیوں بات کی گئی. تو اگر تو تم چاہتے ہو کہ ہمارے طبقے کے اندر یہ کتاب تعریف کے اہل قرار دی جائے یا وہ مؤثر ہو تو ہوگی, لیکن اگر تم چاہتے ہو کہ ان کے قلوب کو بدل دو منکرین حدیثیں, تو ذہن میں رکھنا اس جملے کو پڑھ کے تم متاثر نہیں ہو. کہتے ایک میرے لیے نصیحت ہے میرے پاس جو میں ساری بات کہہ دی کہ کبھی دوسرے کے دل توڑ کے جیتا نہیں جا سکتا. تو میں نے دوبارہ اس ساری کتاب کا ریویو کیا اور سارے جملے نکالے اور پھر اس کتاب کا پیش کیا. تو کہنے کا مطلب کہ جو بعمل شخص ہے وہ کبھی کسی کا بغض دل کے اندر نہیں رکھتا. بغض و عداوت ہے تو اس کی کوئی وجہ ہے, وہ ہے بے عملی. اور یہی اللہ تعالیٰ یہاں پہ ذکر کر رہے ہیں کہ بے عملی انسان کو یہاں تک لے آتا ہے. یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین یهدی به اللہ یهدی به اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور من الظلمات الى نور باذنہ یحیی الی صراط مستقیم. اہل کتاب تمہارے پاس ہمارے یہ پیغمبر آ گئے ہیں جو کتاب یعنی تورات انجیل کی بہت سی ان باتوں کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں جو تم چھپایا کرتے ہو, اور بہت سی باتوں سے درگزر کر جاتے ہیں. تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک روشنی آئی ہے, اور ایک ایسی کتاب جو حق کو واضح کرنے والی ہے, جس کے ذریعے اللہ ان لوگوں کو سلامتی کی راہیں دکھاتا ہے جو کہ خوشنودی کے طالب ہیں, اور انہیں اپنے حکم سے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے, انہیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرماتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو تذکرہ کیا, لیکن ہمیں بھی میسج دے دیا, اور وہ کیا تھا کہ نبی آ گئے, کتاب آ گئے, اور اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ روشنی اور ایک کتاب. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پہ روشنی قرار دیا گیا, جو ہدایت کی روشنی ہے, تمام ہدایت کی دشوائیں ان سے نکل رہی ہیں, ان سے اٹیچ کر دو کہ تم ہدایت یافتہ ہونا چاہو. ذات مستقیم کی دعائیں ہر نماز میں کرتے ہو, لیکن اگر واقعی اس معاذ میں کوئی طلب ہے تو ان کی زندگی پڑھو, ان سے اٹیچ ہو, ان کی سنت سے جڑو, اور سنت میں شامل ہے ظاہر کی اور باطن کی بھی, جس میں اللہ تعالیٰ نے یہاں سب کیا کہ یا فوان اسی معاف کرو, معاف کرنے کی عادت ڈالتا, یہ ان کی سنت. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ کتاب میں تمہاری بات کرتے, مطلب کہ اہل کتاب سے کرے, تمہاری تم جو کتابوں میں تذکرہ وہی یہاں پہ تذکرہ ہے, اور بہت سی باتوں کو چھپائے, یعنی جن کے صدقہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ان کو درگزر کر دیتے. تو اس میں یہ میسج بھی جو میں نے ابھی ذکر کیا, کئی بار ڈائریکٹلی بات کی جائے تو اگلے کو تکلیف ہوتی ہے, اور وہ ہدایت پانے کے بجائے کنٹریکٹ ہونے کے بجائے دور چلا جاتا ہے. تو اس لیے حکمت سے بہت ساری باتیں کر رہے ہیں اللہ کے حکم سے. تو اگر تم واقعی اللہ کی خوشنودی چاہتے ہو اور حق کو جان پانا چاہتے ہو, تو یہی تمہارے پاس راستہ ہے, کتاب سے اٹیچ ہو, اندھیروں سے روشنی کی طرف لے آتی ہے, سیدھی راستے پر لے جاتی ہے. ایک انسان کی لک بھی اندھیرے سے روشنی کی طرف یہی لاتی ہے, اور قوموں کو بھی اندھیرے سے روشنی کی طرف یہی لاتی ہے. اب اس سے میں ڈسکنیکٹ ہو کے میں چاہوں کہ میں ظلمت یہ جہالت کے اندھیرے ختم کر دوں, بے انصافی کے اندھیرے ختم کر دوں, یہ سب ختم ہو جائے, تو تقریروں اور دعووں سے نہیں ہونے والے, اس کے لیے کچھ ضرورت ہے جو آج کا یاد کا تذکرہ ہوا. اب یہاں سوچنے کے بعد کام کرنے کے کیا ہے, دیکھوں میں اپنی زندگی کے اندر تو وہ تین چیزیں ہیں کہ نہیں, قرآن سے میں کتنا اٹیچ ہوں, مطلب کیا کہ تلاوت اور ترجمہ تشریح غور و فکر, تنہائی میں کبھی غور و فکر کیا کرو, یہ باتیں کی میں کیا کر رہا ہوں, اس کے بعد غور و فکر بہت بڑی چیز ہوتی ہے, وہ عمل پہ لا رہی ہے. دوسرا میں دیکھوں کہ ایسے لوگوں سے کتنا اٹیچ ہوں, کہنے کا مطلب کہ انسان کو کوئی نہ کوئی گائیڈ چاہیے ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی بندہ چاہیے ہوتا ہے جس کو رول ماڈل کہا جاتا ہے, کوئی اس کو بوسٹ کرتا رہے, سستی آ جاتی ہے انسان بوسٹ کرتا رہے اس کو, میں ان سے کتنا لے لوں. تیسرا یہ کہ میں نفس کو دبانے کی کیا اسٹریٹجی کرتا ہوں جو میرا دشمن ہے, جس کے اندر ذکر ایک شامل ہے جو پرسکرائب کیا جاتا ہے کہ ذکر کرو اس سے نفس کمزور ہوتا ہے. اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو رڈ آئی یہ محال ہے. میں خود کیا کر رہا ہوں, اپنے بچوں کو کیا دے رہا ہوں, بچوں کو اتنا چھوڑ دینا کہ وہ اسکول جا رہے ہیں وہاں جو مزید سیکھ کے آئے ہیں, نمبر اچھے آنے چاہیے, تو پھر میں نے اسی معاشرے ظلم کرنے والے معاشرے کے حوالے سے کر دیا, بے انصاف معاشرے کے حوالے کر دیا, بد کردار معاشرے کے حوالے کر دیا, تو کہاں سے کردار جنم لے گا, کہاں سے انصاف جنم لے گا. تو میں نے ان کو اٹیچ کرنا, ان چیزوں سے اٹیچ کرنا, ان پہ بھی محنت کرنا. تو میں ایک اور کروں گا, مثال کے طور پہ میں بچوں کے لیے کوئی پلان کروں, جیسے ناظرے کے لیے پلان ہوتا ہے کہ قاری صاحب رکھیں, اسی طرح قرآن کی تعلیم کے لیے میں خود نہیں دے سکتا, کہیں لے کے نہیں جا سکتا, کوئی پامن عالم کے ارینج کر دوں تو آ کے ہفتے میں ایک بار پڑھا جائے کئی گھنٹہ, تو وہاں بچے سارے پڑھ لیں, تو کم از کم انہیں کوئی پتہ چل جائے گا قرآن کے اندر کیا ہے, خاص طور پہ جو ٹین ایجرس میں ان کے لیے استعمال کرے. اس طرح اور سب کو کہیں دوستوں کو, آپ بھی یہ کریں, یہ ٹرینڈ جب بن جائے گا سب شروع ہو جائے گا, ابھی جو ٹرینڈ نہیں. تو اللہ تعالیٰ جتنی بھی آیات ان کا عمل بامل ہمیں بنا دے, عمل کرنے والا بنا دے, اور آگے بنانے والا بنا دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا الله پاک آپ کے دونوں جہانوں کے مالک ہیں, خالق ہیں, تمام تعریف ہیں, تمام بڑھائیاں, تمام عظمتیں, تمام خوبیاں, تمام اچھائیاں آپ کی ہیں. یا اللہ پاک کتنی خوبصورتی سے یا اللہ پاک آپ نے کتنا لیبریٹ کر کے واضح کر کے باتیں ہمارے سامنے پیش کی ہیں کہ تمہاری زندگی کے یہ مسئلے ہیں, معاشرے کے یہ مسئلے ہیں, ان کا حل مسئلے ہیں. یا اللہ پاک ہم نے یہ اللہ کتاب کو اپنے پاس رکھا لیکن یہ اللہ کتاب سے رہنمائی کو زندگی کا اصول نہ بنایا, جس سے آج ہم خود بھی پریشان ہیں, پورا معاشرہ پریشان ہے. یا اللہ پاک کی رحمت سے ہمیں قرآن سے جڑنے والا بنا دیجئے, قرآن کی روشنی ہمیں نصیب فرما دیجئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح اتباع ہمیں نصیب فرما دیجئے. یا اللہ پاک اپنی رحمت سے ہماری غفلت کی آنکھیں کھول دیجئے, یا اللہ پاک ہمیں غفلت سے نکال دیجئے, یا اللہ پاک اپنی رحمت سے دلوں میں جو پردے پڑ گئے وہ ہٹا دیجئے, دلوں میں جو سختی آ گئی وہ ہٹا دیجئے, آپ کی جو رحمت ہم سے دور ہوگی یا اللہ اپنی رحمت سے ہمارے اوپر اپنی رحمت مرکوز کر دیجئے. یا اللہ پاک, یا اللہ پاک اپنی رحمت والا معاملہ فرما دیجئے. یا اللہ پاک جیسے یا اللہ والدین اپنے بچوں کو جو بھی ہو یا اللہ پاک اپنے سے جوڑے رکھتے ہیں, ان پہ اپنی رحمت کی نظر ڈالتے رہتے ہیں, یا اللہ پاک ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں, یا اللہ پاک اسی طرح ہم بگڑے سے ہی ایک ہیں تو آپ کے ماں نام لیوا آپ کے نبی کے یا اللہ پاک, یا اللہ پاک اپنی رحمت کی نظر ہم سے ہٹائیے کہ نہ, یا اللہ پاک اپنی رحمت سے ہمیں اپنی طرف کھینچ لیجئے, ان ظلمتوں کے اندر ہمیں ہدایت نصیب فرما دیجئے, ظلمتوں کے اندر روشنی نصیب فرما دیجئے, جو ماضی میں گناہ ہو گئے یا اللہ اپنی رحمت سے معاف کر دیجئے, ہمیں باق لاگ بنا دیجئے, باق کردار بنا دیجئے, یا اللہ پاک لوگوں کو کردار والا بنانے کے لیے قبول کر لیجئے, یا اللہ پاک جو لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دیجئے, جو غموں میں ہیں ان کے غموں کو ہلکا کر دیجئے, یا اللہ پاک, یا اللہ پاک پوری امت اس وقت پریشان ہے, پوری امت کے غموں کو ہلکا کر دیجئے, یا اللہ پاک اپنی رحمت سے انہیں ان کے اعمال کی بھی اصلاح فرما دیجئے, احوال کی بھی اصلاح فرما دیجئے, یا اللہ پاک ہم سب کو مرتے وقت کلمہ نصیب فرما دیجئے گا, یا اللہ پاک قبر ان قریب ہم نے اس کا سامنا کرنا ہے, وہاں اپنی رحمت ہمارے اوپر یا اللہ پاک رکھیے گا, اور یا اللہ وہاں حشر کا معاملہ بھی ہمارے ساتھ ہونے والا ہے, وہاں پہ بھی یا اللہ پاک اپنی رحمت ہمیں ڈھانپ دیجئے گا, یا اللہ پاک جو لوگ فوت ہو چکے سب کی مغفرت فرما دیجئے, یا اللہ پاک اپنی رحمت جن کے رشتے دار فوت ہو گئے بیمار ہیں سب کی یا اللہ پاک مغفرت فرما دیجئے, اور یا اللہ پاک ان کو صحت نصیب فرما دیجئے, یا اللہ پاک, یا اللہ پاک جتنی بھی خیریں آج تک انبیاء اولیاء نے مانگی وہ خیر نصیب فرما دیجئے, یا اللہ جن شروع سے پناہ مانگی شروع سے پناہ نصیب فرما دیجئے, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم, صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین, برحمتک یا ارحم الراحمین.